پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان
اپنی سرزمین پر موجود حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گرد گروہوں پر توجہ دے، امریکی نائب معاون وزیر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں، طالبان باغیوں نے سیاسی مذاکرات کار اپنے قطر میں قائم دفتر سے پاکستان بھیجے ہیں، جو افغان جنگ میں امن بات چیت میں نئی سفارتی پیشکش ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ رپورٹ،
حکومت نے حاجیوں کو دی جانے والی سبسڈی ختم کر دی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ اور کینیڈا منگل کے روز وینکوور میں ایک اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں، جس میں شمالی کوریا پر زور ڈالا جائے گا کہ وہ اپنا جوہری اسلحے کی تیاری کا پروگرام ترک کر دے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ طالبان باغیوں نے سیاسی مذاکرات کار اپنے قطر میں قائم دفتر سے پاکستان بھیجے ہیں، جو افغان جنگ میں امن بات چیت میں نئی سفارتی پیش رفت ہے۔ دوحا آفس میں ایک سینئر رکن شہاب الدین دلاور کی قیادت میں ایک تین رکنی طالبان وفد مقامی میڈیا کے مطابق اس وقت اسلام آباد میں ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے اس پر تبصرہ نہیں کیا۔ دارالحکومت میں سفارتی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ طالبان عہدیداروں کی آمد سے باخبر ہیں، لیکن انہوں نے اس مشن کے بارے میں قیاس آرائی سے گریز کیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مجھے اس بارے میں معلومات کرنے دیں، اور جیسے ہی کوئی اطلاع ملتی ہے تو وہ طالبان وفد کے پاکستان کے دورے کے مقصد اور تصدیق سے آگاہ کریں گے۔ اسی اثنا میں امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں کہا ہے کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مستحکم تعلقات کا خواہش مند ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسط ایشیائی امور ایلس ویلز نے منگل کو پاکستان کا دو روزہ دورہ مکمل کیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، سفیر ایلس ویلز نے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دے۔ سفیر ایلس ویلز نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی جہت پر وار کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جس کی بنیاد مستحکم اور خوشحال خطے کے مقصد کا حصول ہو۔ سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں امریکی حکمت عملی ایک مستحکم اور پرامن افغانستان کے قیام، جنوبی ایشیا میں داعش کو شکست دینے اور پاکستان اور امریکہ کے لیے مشترکہ خطرہ بنے ہوئے دہشت گردوں کو شکست دینے کی عکاس ہے۔ سفیر ایلس ویلز نے امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے سینئر عہدیداروں کے ہمراہ پیر کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون پر بات چیت کی۔ پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو باہمی مفاد اور اعتماد کے ماحول میں آگے بڑھانا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے سال کے آغاز پر اپنی پہلی ہی ٹویٹ میں پاکستان سے متعلق سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ملک نے پاکستان کو گزشتہ 15 برسوں میں $33 ارب بطور امداد فراہم کیے، جس کے بدلے ان کے بقول پاکستان سے امریکہ کو صرف دھوکہ اور جھوٹ ہی ملا۔ اس ٹویٹ کے بعد امریکہ نے پاکستان کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی امداد بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس صورتحال میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا، جسے دور کرنے کے لیے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دریاسنا امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل جوزف ڈینفورڈ نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے بارے میں پرعزم ہیں۔ انہوں نے یہ بات نیٹو کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی، جس میں پاک امریکہ سیکیورٹی تعاون پر بھی بات ہوئی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے علماء نے دہشت گردی کے خلاف ایک فتویٰ دیا ہے اور اسے خلاف شریعت قرار دیا ہے۔ اس فتوے پر تقریباً 1800 علماء نے دستخط کیے ہیں۔ اسلام آباد سے تفصیل دیں گے ناصر محمود۔
مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور مذہبی شخصیات کی طرف سے متفقہ طور پر ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے جس میں دہشت گردی کو اسلام کے منافی اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات مسلط کرنے والوں کو اسلامی تعلیمات کا باغی قرار دیا گیا ہے۔ اس فتوے کا اجرا منگل کو ایوان صدر اسلام آباد میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں کیا گیا اور اسے پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فتویٰ سینکڑوں علماء اور مذہبی دانشوروں کے دستخط سے جاری کیا گیا جس میں خودکش حملوں، شدت پسندی اور خون ریزی کو فساد فی الارض قرار دیتے ہوئے ریاست کے ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کے شرعی حق کو تسلیم کیا گیا۔ فتوے میں کہا گیا کہ متحارب جہاد کا حکم صرف ریاست کا اختیار ہے اور اپنے طور پر یہ عمل کرنے والے باغی تصور کیے جائیں گے۔ مزید برآں دہشت گردی کی ترغیب، خودکش حملوں کی تیاری، تربیت، اس کا حکم اور اس پر عمل کرنے والے اسلامی تعلیمات کے باغی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ اس فتوے کو ریاستی اداروں کی تائید حاصل ہے اور یہ درست سمت میں ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری ہیں اور پاکستان میں شرپسند عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔
ہم نے آج اس بیانیے کو جاری کر کے دہشت گردی کے خلاف تمام قومی اداروں کی ہم آہنگی کو ساری دنیا پر واضح کر دیا ہے۔ پیغام پاکستان کے تمام نکات بڑے اہم اور جامع ہیں اور ان میں پوری وضاحت کے ساتھ اف اینڈ بٹس کو بغیر تشدد، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام صورتوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے فتوے کے تناظر میں پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس کی سرزمین کسی بھی وقت کسی بھی طرح کے دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے شکار اس ملک میں اس سے قبل بھی مختلف مکاتب فکر کی طرف سے ایسے فتوے جاری کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس بار جاری ہونے والے فتوے کو حکومت قومی بیانیے کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب اس کا پرچار ضروری ہے تاکہ نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ دنیا میں بھی یہ پیغام واضح انداز میں پہنچ سکے کہ دہشت گردی کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ایسا کرنے والے اسلام کی روح کے منافی سرگرمی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تقریب سے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی بیانیہ پیغام پاکستان وہ پلیٹ فارم مہیا کرے گا جس پر پوری قوم کو یکجا کیا جا سکے گا اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام گلی کوچوں سے یہی بیانیہ جاری ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور بین الاقوامی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ پاکستان کی کوششوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ثبات ہو۔
ہم پاکستان میں بھی امن چاہتے ہیں اور اپنے خطے میں بھی امن چاہتے ہیں اور دنیا میں بھی امن چاہتے ہیں۔ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری بھی اپنے حصے کا کام کرے گی اور ہماری اس کوشش کے ساتھ مل کر چلے گی تاکہ ہم سب مل کر اس خطے میں امن کو کامیاب کر سکیں۔
پاکستان پر امریکہ سمیت اس کے ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سنجیدہ کارروائیاں نہیں کر رہا، لیکن اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی میں اپنی کامیابیوں اور اس جنگ میں ہزاروں شہریوں کی ہلاکت کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
بھارتی حکومت نے عازمین حج کو دی جانے والی سبسڈی یعنی مالی رعایت ختم کر دی ہے۔ اس کا اعلان اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے نئی دہلی میں کیا۔ تفصیل دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
حکومت نے عازمین حج کو دی جانے والی سبسڈی یعنی مالی رعایت ختم کر دی۔ اس کا اعلان اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے نئی دہلی میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوش کرنے میں نہیں بلکہ با اختیار بنانے میں یقین رکھتے ہیں۔ مرکزی وزیر کے مطابق سبسڈی ختم کرنے سے حکومت 700 کروڑ روپے سالانہ بچائے گی، جس کا استعمال اقلیتوں کی تعلیم، بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے 40 سال سے اوپر کی خواتین کو 4 کے گروپ میں بغیر محرم کے حج پر جانے کی اجازت دینے کے بعد کیا گیا ہے۔ حکومت نے حج سبسڈی ختم کرنے کے سلسلے میں 6 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ سپریم کورٹ نے 2010 میں مرکزی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ وہ حج سبسڈی 2022 تک بتدریج ختم کر دے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت اس سے بچنے والی تقریباً 650 کروڑ روپے سالانہ کی رقم کو اقلیتوں کی تعلیمی ترقی اور سماجی فلاح و بہبود میں خرچ کرے۔ مختار عباس نقوی نے کہا کہ حکومت نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ کیا ہے. ان کے خیال میں سبسڈی سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امسال 175,000 آزمین حج پر جائیں گے. پچھلے سال 125,000 آزمین گئے تھے. آزاد بھارت میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں بغیر سبسڈی کے حج کرنے جا رہی ہے. آزاد بھارت میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد بغیر سبسڈی کے حج کرنے جا رہی ہے. حج سبسڈی کا آغاز 1954 میں حکومت کے ایک فیصلے کے تحت کیا گیا تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن کمال فاروقی نے حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ابھی تک یہ تاثر جا رہا تھا کہ مسلمان حج کے لیے حکومت سے مالی مدد لیتے ہیں، جبکہ سبسڈی کا براہ راست فائدہ ایئر انڈیا کو ہوتا تھا جس کے طیارے آزمین کو لاتے لے جاتے ہیں. بعض غیر مسلم تنظیموں کی جانب سے حج سبسڈی کی مخالفت کی جاتی رہی ہے. کئی مسلم تنظیمیں بھی سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پیلٹ گن کے خلاف پوسٹ کارڈ مہم شروع کی ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظت دستوں کی طرف سے مظاہرین پر پیلٹ شاٹ گن یا چھرے والی بندوق کے استعمال کے خلاف ایک پوسٹ کارڈ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا. اس کے مطابق پوسٹ کارڈ مہم کے ساتھ ہی ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کی طرف سے ایک ایسی پیٹیشن یا عرضی پر بھی لوگوں کے دستخط لیے جائیں گے جس میں اس ہتھیار کے استعمال پر مکمل پابندی کا مطالبہ کیا جائے گا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ترجمان سمرتی سنگھ نے کہا کہ پیلٹ گن پر پابندی لگاؤ مہم کے اختتام پر پوسٹ کارڈز اور پیٹیشن کو ریاستی وزیر اعلی محبوبہ مفتی کو پیش کیا جائے گا. تنظیم نے اس موقف کا اعادہ کیا کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں چھرے والی بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک، زخمی یا اندھے ہو گئے ہیں. شورزدہ ریاست بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں عوامی مظاہروں پر قابو پانے کے لیے اور حفاظت دستوں پر پتھراو کرنے والے ہجوموں پر ان کی طرف سے اکثر آتشین ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں. 2010 میں ان میں پیلٹ شاٹ گن کا اضافہ کیا گیا. گزشتہ 4.5 سال کے دوران پیلٹ گن دوسرے ہتھیاروں کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوا ہے اور اس کے لیے یہ استدلال پیش کیا گیا کہ یہ نسبتاً کم مہلک ہتھیار ہے. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پیلٹ شاٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں نہ صرف کئی افراد کی جانیں چلی گئی ہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں، جن میں زیادہ تر نوجوان اور نو عمر لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں، کی بینائی مکمل یا جزوی طور پر متاثر ہوئی ہے. اس بارے میں اور پوسٹ کارڈ مہم شروع کرنے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آکار پٹیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
ایک حد تک حکومت اور جو کورٹ ہے دونوں نے کہا ہے کہ اس ہتھیار کا استعمال وہ چاہتی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس ہتھیار کا استعمال ہو رہا ہے زمینی طور پر اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فرق پڑا ہے. جس بندوق کو ہم پیلٹ گن کے نام سے جانتے ہیں اسے دنیا شاٹ گن کہتی ہے اور جو چھرے وہ فائر کرتی ہیں اسے برڈ شاٹ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پرندوں کے شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ ہتھیار کراؤڈ کنٹرول کے استعمال کے لیے کہیں پہ دنیا میں نہیں ہوتا اور کوئی بھی جگہ بھارت میں اس کا استعمال نہیں ہوتا. اس کا فوراً ہی استعمال بند ہونا چاہیے اور یہ ہماری مانگ تب تک رہے گی جب تک سرکار جو ہے اسے بند نہ کرے.
حکومت نے حال ہی میں ریاستی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ جولائی 2016 اور فروری 2017 کے درمیان چھرے والی بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں 6,221 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 782 کی آنکھوں میں زخم آ گئے. تاہم وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے ایوان کو بتایا کہ ایسے متاثرین کی جو بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، سماجی شمولیت اور انضمام کو یقینی بنانے کے لیے نہ صرف ان کی مالی مدد کی گئی بلکہ انہیں ملازمتیں بھی فراہم کی گئیں. انہوں نے بینائی سے مکمل طور پر محروم ہونے والی طالبہ انشا مشتاق کا، جسے حال ہی میں 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان میں کامیاب قرار دیا گیا، خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ اسے ایک گیس ایجنسی الاٹ کی گئی تاکہ مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے کسی اور کا سہارا نہ لینا پڑے. وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ متاثرین کو ایک مقامی ادارے کے اشتراک سے خصوصی تربیت دی جائے گی اور ان کی آباد کاری کے لیے تمام دوسرے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کے سابق چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن سے منگل کے روز ان قانون سازوں نے سوال جواب کیے جو سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ بینن برطرف کیے جانے سے قبل 7 ماہ تک ٹرمپ مہم میں اہم مشیر تھے۔ صدر ٹرمپ نے ان قانون سازوں اور دیگر افراد کے خلاف نکتہ چینی جاری رکھی ہے جنہوں نے اس نامناسب تبصرے پر بات کی ہے جو کہا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے سینیٹرز کے ساتھ امیگریشن میں اصلاحات کے بارے میں میٹنگ کے دوران کیا تھا۔ اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں شہناز عزیز سے۔
صدر ٹرمپ نے اطلاعات کے مطابق ہیٹی، ایل سیلواڈور اور افریقہ سے آنے والے تارکین وطن کے لیے ایک اہانت آمیز اصطلاح کے ساتھ کہا تھا کہ وہ اس طرح کے ملکوں سے آ رہے ہیں۔ صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ سینیٹر ڈک ڈربن نے ڈاکا کی میٹنگ کے دوران ان کے الفاظ کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ ڈربن نے کل پیر کو اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
I don't know that changing the word from whole to house changes the impact which this has. This speaks to America and its view toward immigration. It is a message to the world.
وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ لفظ کو سوراخ کی جگہ مکان کر دینے سے اس کے اثر میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ یہ لفظ امیگریشن کے بارے میں امریکہ اور اس کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے اور اسی طرح یہ دنیا کے لیے ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو میرے خیال میں امریکہ کے اقدار سے مناسبت نہیں رکھتا۔ صدر نے خواہ کوئی بھی لفظ کیوں نہ استعمال کیا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ امریکیوں کی اکثریت اس سے اتفاق کرتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت جو بھی لفظ صدر نے استعمال کیا ہے اس کے ساتھ اتفاق کرتی ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ڈربن کے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ڈربن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی اعتماد نہ ہو تو معاہدے نہیں کیے جا سکتے۔ ڈربن نے ڈاکا کو اور ہماری فوج کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ سامعین، وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان التوا کی اس کاروائی پر بات چیت جو بچپن میں امریکہ آنے والے تارکین وطن کے پروگرام ڈاکا کے بارے میں ہے، اس ہفتے ہونے والی ان ہنگامی میٹنگ سے منسلک ہے جو سرکاری کاموں کے لیے فنڈنگ سے متعلق ہیں۔ جمعے کی آدھی رات کے بعد موجودہ اخراجات کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے گزشتہ سال ستمبر میں ڈاکا کو ختم کرنے کے ایک ایگزیکیوٹو فرمان پر دستخط کیے تھے، تاہم کانگریس کو اس مسئلے پر فیصلہ کرنے کے لیے 5 مارچ تک کی مہلت دی تھی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا میں آزادی سے متعلق فریڈم ہاؤس کی سالانہ رپورٹ کے مطابق سال 2017 مسلسل ایسا 12واں سال تھا جب عالمی سطح پر آزادی میں کمی آئی۔ اس بارے میں ایلزبتھ شرنیف کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
دنیا کے تقریباً ہر کونے میں جمہوریت روبہ زوال اور حملوں کی زد میں ہے، یہ نتیجہ فریڈم ہاؤس کی ایک رپورٹ میں اخذ کیا گیا ہے جو دنیا بھر کے ملکوں میں شہری آزادیوں اور دوسری جمہوری آزادیوں پر نظر رکھتا ہے۔ آرچ پڈنگٹن فریڈم ہاؤس کے ایک اسکالر ہیں جن کا کہنا ہے،
12th consecutive year freedom was on the decline across the globe, and by that we mean that there are more countries in the case of 2017 many more countries that showed declines in freedom than
مسلسل 12 برس بھی دنیا بھر میں آزادیاں زوال پذیر رہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں، یعنی 2017 میں، ایسے مزید ممالک ہیں جہاں آزادیوں میں بہتری کی نسبت تنزلی نظر آئی ہے، اور ان میں امریکہ شامل ہے جہاں 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں جاری تحقیقات نے جمہوریت کے لیے ماڈل کے طور پر ملک کی حیثیت کو کمزور کیا ہے۔ یورپ بھر میں انتخابات کے دوران روس کی گمراہ کرنے والی اور غلط اطلاعات پھیلانے والی مہموں کو بھی دنیا بھر میں جمہوری اصولوں کو نقصان پہنچانے والے ایک عنصر کی حیثیت سے دیکھا گیا۔ چین جیسے ملکوں میں ماہرین ملک کے لیڈر شی جن پنگ کے تحت جبر اور سنسرشپ میں شدت کا رجحان دیکھتے ہیں۔ میانمار کی رکھائن ریاست سے روہنگیا مسلمانوں کی بنگلہ دیش کی جانب بڑے پیمانے پر نقل وطن پتھر ہوتی ہوئی انسانی صورتحال کو اجاگر کرتی ہے جسے امریکہ سمیت بہت سے نسلی تطہیر قرار دیتے ہیں۔ زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے کی برطرفی کے بعد ماہرین ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے محتاط رجعیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادھر میکسیکو سمیت جہاں ووٹرز اس سال ایک نیا صدر منتخب کریں گے، جنوبی اور وسطی امریکہ میں پیش رفت کی علامات نظر آتی ہیں۔ پڈنگٹن کا کہنا تھا
One of the candidates in that election has a populist background, and if he were to win, there might be some interesting changes in Mexico's policy.
اس انتخاب کے امیدواروں میں سے ایک کا عوامیت پسند کا پس منظر ہے، اور اگر وہ امیدوار جیتا تو میکسیکو کی پالیسیوں میں بعض دلچسپ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اور دونوں ملکوں میں جاری جنگوں کے باوجود فریڈم ہاؤس کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ عراق اور افغانستان دونوں جگہ اس سال ہونے والے انتخابات میں مستقبل کی سویلین حکومت کی جانب پیش رفت کی علامات کے لیے نظر رکھیں گے۔ اور پڑوسی ملکوں چین اور شمالی کوریا کے سائے کے باوجود ماہرین جنوبی کوریا اور تائیوان میں سیاسی پیش رفتوں کی علامات دیکھتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ اور کینیڈا منگل کے روز وینکوور میں ایک اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں جس میں شمالی کوریا پر زور ڈالا جائے گا کہ وہ اپنا جوہری اسلحے کی تیاری کا پروگرام ترک کر دے۔ وائس آف امریکہ کی مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور ان کے کینیڈین ہم منصب جنوبی کوریا سمیت تقریباً 20 ملکوں کے عہدیداروں کو ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کی اموری خارجہ کی وزیر کینگ کیونگ ہو کے الفاظ، اس بہت ہی اہم موقع پر میں بہت خوش ہوں اور میں امریکہ اور کینیڈا کا اس اجتماع کی مشترکہ طور پر میزبانی کرنے پر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ منگل کے روز کا یہ اجلاس نومبر میں کیے جانے والے اس بیلسٹک میزائل کے تجربے کے بعد کیا جا رہا ہے جس کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان لفظوں کی جنگ کا آغاز ہوا۔ چین اور روس کو وینکوور میں ہونے والی میٹنگ میں مدعو نہیں کیا گیا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے ملکوں میں وہ ملک بھی شامل ہیں جنہوں نے 1950 اور 1953 کی کورین جنگ میں جنوبی کوریا کی حمایت کی تھی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار اور ہمسایہ بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت بڑی تعداد میں روہنگیا مسلمانوں کو واپس کیا جائے گا جو فوجی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے میانمار سے فرار ہو گئے تھے۔ اور لیبیا کے واحد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر شدت پسندوں اور سرکاری افواج کے درمیان پیر کو ہونے والی سنگین لڑائی کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک جبکہ 60 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کے پشت پناہی والی شامی کرد ملیشیا پر عنقریب حملے کی دھمکی دی ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
مسٹر اردوان نے پیر کے روز ایک ریلی کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ترک فورسز کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔
Teröristlerle aramızda durmayın. Katil sürüleriyle aramıza girmeyin.
ہمارے اور دہشت گردوں کے درمیان کوئی کھڑا نہ ہو، ہمارے اور قاتلوں کے اس گروہ کے بیچ کوئی نہ آئے، ورنہ ہم کسی ناخوشگوار واقعے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے۔ مسٹر اردوان نے اپنے حامیوں کو بتایا کہ ترک فورسز نے شامی ادلیب کا محاصرہ کر رکھا ہے جس کی سرحد ترکی کے ساتھ ملتی ہے اور جس پر وائی پی جی کا قبضہ ہے۔ یہ وہ کرد ملیشیا ہے جس پر انکرا ترکی پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتا ہے۔ تعلقات میں حالیہ کشیدگی کی وجہ واشنگٹن کی جانب سے کیا جانے والا وہ اعلان ہے جس میں اس نے وائی پی جی کے ساتھ مل کر سرحدی فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تنہائی پاکستان میں ٹی وی پر اب تک ممنوع سمجھے جانے والے موضوعات پر بننے والے ڈراموں کا رجحان تیزی سے عام ہو رہا ہے۔ معاشرے میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہے، وہی ڈراموں کے موضوعات بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ گیلف سروے آف پاکستان اور پاکستانی میڈیا کی ریسرچ سے سامنے آنے والے نتائج کے مطابق 65% ناظرین اب ایسے ٹی وی چینلز دیکھنا پسند کرتے ہیں جن پر باغی جیسے ڈرامے نشر ہوں۔ اس سروے کے مطابق 67% بالغ خواتین اور 56% بالغ مرد انٹرٹینمنٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم ٹی وی نیٹ ورک کا ڈرامہ اڈاری، جس میں بچوں سے زیادتی کو موضوع بنایا گیا تھا، مقبولیت کے لحاظ سے بہت آگے پہنچا۔ اڈاری کے بعد اور اب باغی کی غیر معمول مقبولیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگ خواتین پر تشدد، بچوں سے زیادتی اور معاشرے کے دیگر تلخ حقائق پر بننے والے ڈراموں کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، جن پر بات کرنا کبھی ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستانی ڈراموں کی دھوم دنیا میں ہر جگہ تھی، جہاں اردو سمجھنے اور بولنے والے رہتے تھے، لیکن ان ڈراموں کے موضوعات صرف مخصوص انداز کے ہوتے تھے۔ لیکن اب ٹی وی چینلز ایسے ڈرامے پیش کر رہے ہیں جن میں بیان کی گئی کہانیوں کا شمار کبھی ممنوع بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال قندیل بلوچ کی زندگی پر بننے والا ڈرامہ باغی ہے۔ باغی کی مصنفہ شازیہ خان کے بقول قندیل بلوچ شیرنی تھی۔
اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ بہن کی کمائی کھاتے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ نشے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جوا کھیلتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بہن کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو شرم آ رہی ہے؟ خبردار رہندا ہاتھ لگا ایسے۔
دیکھ باجی، تو غلط بات پر ساتھ دے رہی ہے اس کا۔
غلط باتوں میں میرے تیرا بھی ساتھ دیا ہے۔ نہ چھڑا کے لاتی نہ جیل سے، تو سڑا مرا پڑا ہوتا نشائی۔
تو بس مجھے اور پائی کو تانے دیتی رہنا۔ اور ہم نے تجھ سے کبھی پوچھا تو شہر میں کیا کرتی پھرتی ہے، کس طرح اور کہاں سے اتنے پیسے کما کے لاتی ہے؟ نہیں بول بول۔
شازیہ کہتی ہے کہ قندیل بلوچ کے غیرت کے نام پر قتل نے ایک بار پھر اس مسئلے کو شدت سے اجاگر کیا۔
سوشل میڈیا پہ خود کو قبل بلوچ بتانے والی اصل میں فوزیہ بتول ہے۔ کوٹ ادو میں عابد نامی ایک شخص سے فوزیہ بتول کی 2008 میں شادی ہوئی تھی اور وہ ایک بیٹے کی ماں بھی ہیں۔ یہ نکاح نامہ جس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کوٹ ادو کے رہائشی عابد نامی ایک شخص کا ہے، جس کی 2008 میں فوزیہ بتول نامی ایک لڑکی سے شادی ہوئی۔
کیا اس نے بتایا تھا تمہیں اپنی شادی اور بچے کے بارے میں؟
بہت بری عورت تھی وہ۔
نہیں بیٹا، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔
قندیل کی زندگی پر ڈرامہ سیریل بنانے کا مقصد صرف قندیل کی داستان نہیں، بلکہ نام نہاد غیرت کے نام پر قتل ہونے والی تمام خواتین پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والے سیریل باغی کے ناظرین کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عشق دکھا میں ہاری
پاکستان۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
گریٹ آئیڈیاز۔
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر مشا ٹوپنسکی۔ خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔